پانچواں سوال یہ ہے کہ علم یعنی جان و معرفت کے ذرائع اور وسیلے کیا کیا ہیں. اس سوال کے جواب میں واضح ہو کہ اس بارے میں جس قدر قرآن شریف نے مبسوط طور پر ذکر فرمایا ہے اس کے ذکر کرنے کی تو اس جگہ کسی طرح گنجائش نہیں, لیکن بطور نمونہ کسی قدر بیان کیا جاتا ہے. تو جاننا چاہیے کہ قرآن شریف نے علم کو تین قسم پر قرار دیا ہے, علم الیقین, عین الیقین, حق الیقین. جیسا کہ ہم پہلے اس سے سورہ الحاکم التکاثر کی تفسیر میں ذکر کر چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں کہ علم الیقین وہ ہے کہ شے مقصود کا کسی واسطے کے ذریعے سے نہ بلا واسطہ پتہ لگایا جائے. جیسا کہ ہم دھوئیں سے آگ کے وجود پر استدلال کرتے ہیں, ہم نے آگ کو دیکھا نہیں مگر دھوئیں کو دیکھا ہے کہ جس سے ہمیں آگ کے وجود پر یقین آیا, سو یہ علم الیقین ہے. اور اگر ہم نے آگ کو ہی دیکھ لیا ہے تو یہ بموجب بیان قرآن شریف یعنی سورہ الحاکم التکاثر کے علم کے مراتب میں سے عین الیقین کے نام سے موسوم ہے. اور اگر ہم اس آگ میں داخل بھی ہو گئے ہیں تو اس علم کے مرتبے کا نام قرآن شریف کے بیان کی روح سے حق الیقین ہے. سورہ الحاکم التکاثر کے اب دوبارہ لکھنے کی ضرورت نہیں. ناظرین اس موقع سے اس تفسیر کو دیکھ لیں. اب جاننا چاہیے کہ پہلی قسم کا جو علم ہے یعنی علم الیقین, اس کا ذریعہ عقل اور منقولات ہیں. اللہ تعالیٰ دوزخیوں سے حکایت کر کے فرماتا ہے, قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. الملک 11. یعنی دوزخی کہیں گے کہ اگر ہم عقل مند ہوتے اور مذہب اور عقیدے کو معقول طریقوں سے آزماتے, یا کامل عقل مندوں اور محققوں کی تحریروں اور تقریروں کو توجہ سے سنتے تو آج دوزخ میں نہ پڑتے. یہ آیت اس دوسری آیت کے موافق ہے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. البقرہ 287. یعنی خدا تعالیٰ انسانی نفوس کو ان کی وسعت علمی سے زیادہ کسی بات کو قبول کرنے کے لیے تکلیف نہیں دیتا, اور وہی عقیدے پیش کرتا ہے جن کا سمجھنا انسان کی حد استعداد میں داخل ہے, تا اس کے حکم تکلیف مالا یوتاق میں داخل نہ ہو. اور ان آیات میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان کانوں کے ذریعے سے بھی علم الیقین حاصل کر سکتا ہے. مثلا ہم نے لندن تو نہیں دیکھا, صرف دیکھنے والوں سے اس شہر کا وجود سنا ہے, مگر کیا ہم شک کر سکتے ہیں کہ شاید ان سب نے جھوٹ بول دیا ہوگا. یا مثلا ہم نے عالمگیر بادشاہ کا زمانہ نہیں پایا اور نہ عالمگیر کی شکل دیکھی ہے, مگر کیا ہمیں اس بات میں کچھ بھی شبہ ہے کہ عالمگیر چغتائی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا؟ ویسے ایسا یقین کیوں حاصل ہوا؟ اس کا جواب یہی ہے کہ صرف سما کے تواتر سے. بس اس میں کچھ شک نہیں کہ سما بھی علم الیقین کے مرتبے تک پہنچاتا ہے. نبیوں کی کتابیں اگر سلسلہ سما میں کچھ خلل نہ رکھتی ہوں, وہ بھی ایک سماعی علم کا ذریعہ ہے. لیکن اگر ایک کتاب آسمانی کتاب کہلا کر پھر مثلاً 50-60 نسخے اس کے پائے جائیں اور بعض بعض کے مخالف ہوں, تو وہ کسی فریق نے یقین بھی کر لیا ہو کہ ان میں سے صرف 2-4 صحیح ہیں اور باقی وضعی اور جعلی, لیکن محقق کے لیے ایسا یقین جو کسی کامل تحقیقات پر مبنی نہیں بےہودہ ہوگا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سب کتابیں اپنے تناقض کی وجہ سے ردی اور ناقابل اعتبار قرار دی جائیں گی, اور ہرگز جائز نہیں ہوگا کہ ایسے متناقض بیانات کو کسی علم کا ذریعہ ٹھہرایا جائے. کیونکہ علم کی یہ تعریف ہے کہ ایک یقینی معرفت ادا کرے, اور مجموعہ متناقضات میں یقینی معرفت کا پایا جانا ممکن نہیں. اس جگہ یاد رہے کہ قرآن شریف صرف سماع کی حد تک محدود نہیں ہے, کیونکہ اس میں انسانوں کے سمجھانے کے لیے بڑے بڑے معقول دلائل ہیں, اور جس قدر عقائد اور اصول اور احکام اس نے پیش کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا امر نہیں جس میں زبردستی اور تحکم ہو. جیسا کہ اس نے خود فرما دیا ہے یہ سب بقائد وغیرہ انسان کی فطرت میں پہلے سے منقوش ہیں, اور قرآن شریف کا نام ذکر رکھا ہے, جیسا کہ فرماتا ہے
ھذا ذکر مبارک انزلنا,
الانبیاء 51. یعنی یہ قرآن بابرکت, کوئی نئی چیز نہیں لایا, بلکہ جو کچھ انسان کی فطرت اور صحیفہ قدرت میں بھرا پڑا ہے اس کو یاد دلاتا ہے. اور پھر ایک جگہ فرماتا ہے
لا اکراہ فی الدین,
البقرہ 257. یعنی یہ دین کوئی بات جبر سے منوانا نہیں چاہتا, بلکہ ہر ایک بات کے دلائل پیش کرتا ہے, ماں سوائے اس کے قرآن میں دلوں کو روشن کرنے کے لیے ایک روحانی خاصیت بھی ہے, جیسا کہ وہ فرماتا ہے
شفاء لما فی الصدور,
یونس 58. یعنی قرآن اپنی خاصیت سے تمام بیماریوں کو دور کرتا ہے, اس لیے اس کو منقولی کتاب نہیں کہہ سکتے, بلکہ وہ اعلیٰ درجے کے معقول دلائل اپنے ساتھ رکھتا ہے اور ایک چمکتا ہوا نور اس میں پایا جاتا ہے. ایسا ہی عقلی دلائل جو صحیح مقدمات سے مستمت ہوئے ہوں بلا شبہ علم الیقین تک پہنچاتے ہیں. اسی کی طرف اللہ جل شانہ آیات مندرجہ ذیل میں اشارہ فرماتا ہے, جیسا کہ وہ کہتا ہے
ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.
آل عمران 191-192. یعنی جب دانشمند اور اہل عقل انسان زمین اور آسمان کے اجرام کی بناوٹ میں غور کرتے اور رات دن کی کمی بیشی کے موجبات اور علل کو نظر عمیق سے دیکھتے ہیں, انہیں اس نظام پر نظر ڈالنے سے خدا تعالیٰ کے وجود پر دلیل ملتی ہے, بس وہ زیادہ انکشاف کے لیے خدا سے مدد چاہتے ہیں اور اس کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر اور کروٹ پر لیٹ کر یاد کرتے ہیں, جس سے ان کی عقلیں بہت صاف ہو جاتی ہیں. بس جب وہ ان عقلوں کے ذریعے سے اجرام فلکی اور زمین کی بناوٹ آسن اور اولا میں فکر کرتے ہیں تو بے اختیار بول اٹھتے ہیں کہ ایسا نظام ابلغ اور بحکم ہرگز باطل اور بے سود نہیں, بلکہ سانح حقیقی کا چہرہ دکھلا رہا ہے. بس وہ الوہیت سانح عالم کا اقرار کر کے یہ مناجات کرتے ہیں یا الہی تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرے وجود سے انکار کر کے نالائق صفتوں سے تجھے موصوف کرے تو ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا. ان تجھ سے انکار کرنا عین دوزخ ہے اور تمام آرام اور راحت تجھ میں اور تیری شناخت میں ہے. جو شخص کہ تیری سچی شناخت سے معروم رہا وہ در حقیقت اسی دنیا میں آگ میں ہے.
انسانی فطرت کی حقیقت.
ایسا ہی ایک علم کا ذریعہ انسانی کانشنس بھی ہے, جس کا ذکر خدا کی کتاب میں انسانی فطرت رکھا ہے, جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا,
الروم 31. یعنی خدا کی فطرت جس پر لوگ پیدا کیے گئے ہیں, اور وہ نقش فطرت کیا ہے, یہی کہ خدا کو واحد لا شریک خالق الکل مرنے اور پیدا ہونے سے پاک سمجھنا, اور ہم کانشنس کو علم الیقین کے مرتبے پر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بظاہر اس میں ایک علم سے دوسرے علم کی طرف انتقال نہیں پایا جاتا, جیسا کہ دھوئیں کے علم سے آگ کے علم کی طرف انتقال پایا جاتا ہے, لیکن ایک قسم کے باریک انتقال سے یہ مرتبہ خالی نہیں ہے, اور وہ یہ ہے ہر ایک چیز میں خدا نے ایک نامعلوم خاصیت رکھی ہے جو بیان اور تقریر میں نہیں آ سکتی, لیکن اس چیز پر نظر ڈالنے اور اس کا تصور کرنے سے بلا توقف اس خاصیت کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے، غرض وہ خاصیت اس وجود کو ایسی لازم پڑی ہوتی ہے جیسا کہ آگ کو دھواں لازم ہے۔ مثلا جب ہم خدا تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ کیسی ہونی چاہیے، آیا خدا ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری طرح پیدا ہو اور ہماری طرح دکھ اٹھاوے اور ہماری طرح مرے، تو مان اس تصور سے ہمارا دل دکھتا اور کانشنس کانپتا ہے اور اس قدر جوش دکھلاتا ہے کہ گویا اس خیال کو دھکے دیتا ہے اور بول اٹھتا ہے کہ وہ خدا جس کی طاقتوں پر تمام امیدوں کا مدار ہے وہ تمام نقصانوں سے پاک اور کامل اور قوی چاہیے۔ اور جب ہی کہ خدا کا خیال ہمارے دل میں آتا ہے، مان توحید اور خدا میں دھوئیں اور آگ کی طرح بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ملازمت تامہ کا احساس ہوتا ہے۔ لہذا جو علم ہمیں ہمارے کانشنس کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے وہ علم الیقین کے مرتبے میں داخل ہے، لیکن اس پر ایک اور مرتبہ ہے جو عین الیقین کہلاتا ہے، اور اس مرتبے سے اس طور کا علم مراد ہے کہ جب ہمارے یقین اور اس چیز میں جس پر کسی نوع کا یقین کیا گیا ہے کوئی درمیانی واسطہ نہ ہو۔ مثلا جب ہم قوت شامہ کے ذریعے سے ایک خوشبو یا بدبو کو معلوم کرتے ہیں، اور یا ہم قوت ذائقہ کے ذریعے سے شیریں یا نمکین پر اطلاع پاتے ہیں، یا قوت حاسہ کے ذریعے سے گرم یا سرد کو معلوم کرتے ہیں، تو یہ تمام معلومات ہمارے عین الیقین کی قسم میں داخل ہیں۔ مگر عالم ثانی کے بارے میں ہمارا علم الہیات تب عین الیقین کی حد تک پہنچتا ہے کہ جب خود بلا واسطہ ہم الہام پائیں، خدا کی آواز کو اپنے کانوں سے سنیں اور خدا کے صاف اور صحیح کشفوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ ہم بے شک کامل معرفت کے حاصل کرنے کے لیے بلا واسطہ الہام کے محتاج ہیں، اور اس کامل معرفت کی ہم اپنے دل میں بھوک اور پیاس بھی باتیں ہیں۔ اگر خدا تعالی نے ہمارے لیے پہلے سے اس معرفت کا سامان میسر نہیں کیا تو یہ پیاس اور بھوک ہمیں کیوں لگا دی ہے؟ کیا ہم اس زندگی میں جو ہمارے آخرت کے ذخیرے کے لیے یہی ایک پیمانہ ہے اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ ہم اس سچے اور کامل اور قادر اور زندہ خدا پر صرف قصوں اور کہانیوں کے رنگ میں ایمان لائیں، یا بعض عقلی معرفت پر کفایت کریں جو اب تک ناقص اور ناتمام معرفت ہے؟ کیا خدا کے سچے عاشقوں اور حقیقی دلدادوں کا دل نہیں چاہتا کہ اس محبوب کے کلام سے لذت حاصل کریں؟ کیا جنہوں نے خدا کے لیے تمام دنیا کو برباد کیا، دل کو دیا، جان کو دیا، وہ اس بات پر راضی ہو سکتے ہیں کہ صرف ایک دھندلی سی روشنی میں کھڑے رہ کر مرتے رہیں اور اس آفتاب صداقت کا منہ نہ دیکھیں؟ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ اس زندہ خدا کا نل موجود کہنا وہ معرفت کا مرتبہ ادا کرتا ہے کہ اگر دنیا کے تمام فلسفروں کی خود تراشیدہ کتابیں ایک طرف رکھیں اور ایک طرف انل موجود خدا کا کہنا، تو اس کے مقابل وہ تمام دفتر ہیش ہیں جو فلسفر کہلا کر آپ اندھے رہے، وہ ہمیں کیا سکھائیں گے؟ اگر خدا تعالی نے حق کے طالبوں کو کامل معرفت دینے کا ارادہ فرمایا ہے تو ضرور اس نے اپنے مکالمہ اور مخاطبہ کا طریق کھلا رکھا ہے۔ اس بارے میں اللہ جل شانہ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم۔ الفاتحہ 6 و 7۔ یعنی اے خدا ہمیں وہ استقامت کی راہ بتلا جو راہ ان لوگوں کی ہے جن پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس جگہ انعام سے مراد الہام اور کشف وغیرہ آسمانی علوم ہیں جو انسان کو براہ راست ملتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرماتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ ولا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آمین۔ مسجدہ 31۔ یعنی جو لوگ خدا پر ایمان لا کر پوری پوری استقامت اختیار کرتے ہیں، ان پر خدا تعالیٰ کے فرشتے اترتے ہیں اور یہ الہام ان کو کرتے ہیں کہ تم کچھ خوف اور غم نہ کرو، تمہارے لیے وہ بہشت ہے جس کے بارے میں تمہیں وعدہ دیا گیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی صاف لفظوں میں فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کے نیک بندے غم اور خوف کے وقت خدا سے الہام پاتے ہیں اور فرشتے اتر کر ان کی تسلی کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور آیت میں فرمایا ہے لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ یونس 35۔ یعنی خدا کے دوستوں کو الہام اور خدا کے مکالمے کے ذریعے سے اس دنیا میں خوشخبری ملتی ہے اور آئندہ زندگی میں بھی ملے گی۔